الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسی ہنگامہ معاشر میں جہاں کفار کو واصل جہنم کیا جائے گا اور یہ سارا منظر میدان حشر سے سامنے ہوگا, وہیں قریب ہی جنت بھی سجائی جائے گی اور ارشاد ہوگا وَزُلْفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اللہ کے نیک بندوں کے لیے, ان بندوں کے لیے جنہوں نے اپنے اللہ سے تعلق کا خیال رکھا, اہتمام کیا, اسے قائم رکھا. غیر بعید, قریبی جنت بھی پاس ہی سجا دی جائے گی. آخرت میں نگاہ بھی مضبوط ہو جائے گی, میدان حشر میں بدن روح دونوں مکلف بالذات ہوں گے, ادراکات وسیع ہو جائیں گے, فرشتے فرشتوں کی باتیں, جنت دوزخ سب کو نظر آئے گی. کفار کو بھی جنت نظر آئے گی کہ ان کی حسرتیں بڑھیں, اور اہل جنت کو دوزخ بھی نظر آئے گی کہ انہیں اللہ کے احسان کا شعور ہو کہ جس نے اس مصیبت سے بچایا. تو فرمایا یہ وعدہ تھا ہر اس بندے سے جو خطائیں کرنے کے بعد ہی بالآخر رجوع اللہ کر لیتا ہے, ابواب جو توبہ کر لیتا ہے, رجوع اللہ کر لیتا ہے, تقاضائے بشریت یا علم کی کمی یا اسباب و ذرائع ہدایت کے نہ پہنچے, گمراہ رہا لیکن جب ہدایت نصیب ہوئی, خلوص دل سے توبہ کی, حفیظ ان, پھر اس کی حفاظت کی, پھر اس پر قائم رہا, یہ جنت ان کے لیے ہے. اور ان لوگوں کے لیے من خشی الرحمن بالغیب, جو غائبانہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اطلاع پر ایمان لائے اور جنہوں نے زندگی کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق بسر کیا اور نافرمانی سے ڈرتے رہے, وجاء بقلب منیب, اور ان کا وہ ایسا دل لائے میدان حشر میں جو ہما وقت متوجہ اللہ رہنے والا ہے. قلب منیب اس دل کو کہتے ہیں جسے استعذار الہی نصیب ہو, ایسا دل جسے ہما وقت اللہ کی موجودگی کا احساس رہے, ایسا دل جس میں یہ احساس زندہ ہو کہ میرا پروردگار ہما وقت میرے پاس موجود ہے. اور دل کو انابت کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے. انابت الہی نصیب ہوتی ہے برکات نبوت سے, یہ از خود روشن نہیں ہوتے, دلائل سے, علوم ظاہری سے آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے, دماغ تسلیم کرتا ہے. دماغ کا ماننا اور بات ہے, دل کا ماننا اور بات ہے. دماغ جن باتوں کو تسلیم کرتا ہے ان کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے. میں نے خود پڑھا, ہمارے ایک دانشور, اب وہ فوت ہو چکے ہیں پچھلے عرصے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال فوت ہو گئے، معروف آدمی تھے، ملک بھر کے نہیں دنیا بھر کے معروف آدمی تھے. تو ان سے کہا گیا کہ تم دینی باتیں بھی، دینی علم بھی تمہارا بہت وسیع ہے، دنیا میں بھی تم نامور بین الاقوامی شہرت کے آدمی ہو، تو پھر یہ شراب جیسی لعنت گلے پڑی ہوئی ہے تو کیا فائدہ. اب قرآن کریم میں ہے اجتنبو ہو، تو انہوں نے کہا یار یہ حرام تو نہیں ہے، قرآن میں ہے اس سے پرہیز کرو، اور پرہیز کبھی نہیں بھی ہو سکتی، یہ ہے عقل کی رسائی. ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن میں شراب کہیں حرام نہیں لکھا، حرام ہلکا لفظ ہے اجتناب سے. حرام صرف یہ نہیں کہ جو کتا حرام ہے یا گدا حرام ہے یا سود حرام ہے، حرام کا معنی ہے منع. عربی میں تو کوئی بھی غلط کام وہ کہتے ہیں ہزا حرام. ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، 70 کے شروع کا زمانہ تھا اس وقت، نہ آج کل کی طرح کی کنوینس تھی، نہ آج کل کی طرح کی بھیڑ تھی، نہ رش تھا، اور نہ بندہ فوری پہنچ سکتا تھا. تو ہمیں راستے میں مغرب ہو گئی، ایک گاؤں تھا، سنگل سڑکیں ہوتی تھیں اور عام سواریاں ہوتی تھیں. تو اس گاؤں میں ہم مغرب کی نماز کے لیے رکے، تو مجھے وضو کرنا تھا، تو ایک نل سا لگا ہوا تھا پانی کا، بابا سا وہاں بیٹھا تھا دیاتی، تو میں وہاں سے وضو کرنے لگا تو اس نے فوراً مجھے کہا ہذا حرام، کہ یہ منع ہے. اب وہ تو یہ کہہ رہا تھا، میں اسی پرانے طریقے اپنے پاکستانی حلال حرام سمجھ رہا تھا، تو میں نے کہا مویا ما فی الحرام، پانی تو حرام نہیں ہوتا. تو یہ ہے عقل کی رسائی. حالانکہ حرام سے اس کی مراد تھی کہ یہاں سے پانی لینا منع ہے، اس کے مالک نے روکا ہوا ہے نہ لو، تو میں وہ حرام حلال سمجھ رہا تھا. تو میں نے کہا پانی تو کبھی حرام نہیں ہوتا، پانی میں کون سی حرمت ہے. تو شراب کی حرمت سے حرام تو نہیں کہا اللہ نے، اللہ نے کہا اجتنبو، یہ منع نہیں ہے، بلکہ اس سے اجتناب کا مطلب ہے کہ اس کے سارے وسائل بھی حرام ہیں. یعنی اگر آپ اس نیت سے، انگور کھانے کا فروٹ ہے بہت اچھا ہے الحمدللہ، لیکن اگر آپ اس نیت سے انگور کاشت کرتے ہیں کہ میں اس کی شراب بنوں گا، تو وہ کاشت حرام ہے. اس پہ جو مزدوری کرتے ہیں اس کی اجرت منع ہے، حرام ہے. جب آپ بیچتے ہیں یا اس کا شراب بناتے ہیں تو حرام ہے، پینا تو دور کی بات ہے. یعنی اجتنبو ہو، اس سے ہر حال میں، اس سے اس کے کسی ذریعے وسیلے سے بھی مس نہ کرو. ایک گاڑی والا اجرت پہ شراب لے کے جاتا ہے، اب گاڑی والے نے پینا تو نہیں ہے، انہوں نے اس میں رکھے بڑے بڑے ڈرم، اور وہ اس کا کرایہ حرام ہے. مزدور مزدوری کرتا ہے، شراب کے ڈبے بوتلیں اٹھا کر رکھتا ہے، اس کی مزدوری حرام ہے. عقل کا یہ کام ہے کہ ہمارے وہ دانشور فرماتے ہیں یار قرآن میں کہیں حرام تو ہے نہیں، اجتناب کا معنی ہوتا ہے پرہیز، پرہیز کبھی نہیں بھی ہو سکتی، یہ رسائی ہے عقل کی. جب بات دل میں پہنچتی ہے تو اسے منع چیزیں جو ان کا نام سننے سے بھی نفرت ہو جاتی، وہ ہیلے بہانے نہیں کرتا. تو قلب منیب وہ ہے جس میں علوم حق کی رسائی ہو، جسے استعذار الہی نصیب ہو جائے، اور جسے یہ نصیب ہو کہ میرا اللہ ہر وقت میرے پاس ہے، اور یہ نصیب ہوتی ہے برکات نبوت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوضات دو طرح سے ہیں، علومات نبوت، علوم نبوت، برکات نبوت. قرآن کریم بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پہنچا. علوم نبو تعلیمات نبوت میں سے ہے, نبی کریم نے بتایا یہ قرآن. ساری حدیث آپ کا سارا عمل سنت ہے اور قرآن کی تفسیر ہے. یہ بھی ارشادات رسول تعلیمات رسول ہیں. لیکن جو بھی بارگاہ الہی میں آیا وہ مشرک تھا, بت پرست تھا, یا جو کچھ بھی تھا, اس نے توبہ کی, بارگاہ نبوت میں پہنچا, کلمہ پڑا, وہ صحابی ہو گیا. صحابیت اندر کی ایک کیفیت ہے, ولایت الہی کا کمال ہے. ہم ہر جسے ہم ولی سمجھتے ہیں کتنا احترام کرتے ہیں اس کو, حالانکہ یہ ہمارا گمان ہے یہ ولی ہے, ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی کہ ولی ہے یا نہیں. تو جن پر تاریخ بھی گواہ ہے کہ صحابی ہیں, اور جن پر قرآن بھی گواہ ہے کہ والذین معاہ, جو آپ کے ساتھ تھے, تو جہاں ولایت کی حد ختم ہوتی ہے, جہاں ولایت کی انتہا ہے, وہاں سے تبع تابعین کے منازل شروع ہوتے ہیں. جہاں وہ ختم ہوتے ہیں وہاں سے تابعین کے شروع, جہاں تابعین کے ختم ہوتے ہیں وہاں سے شرف صحابیت شروع ہوتا ہے, اور جہاں صحابیت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو انہیں اب حصول ولایت کے لیے مجاہدہ محنت, شیخ کا کامل ہونا, شیخ کا منازل کو جن تک پہنچانے کی قوت, کتنے لوازمات چاہیے. تو صحابیت کتنی بلند ہے, لیکن ایک نگاہ سے وہ صحابی ہو گئے. یہ کیفیات ہیں جنہیں برکات محمد الرسول اللہ کہا جاتا. قلب منیب تب بنتا ہے جب اسے برکات نبوت نصیب ہو, پھر وہ ہمیشہ ذاکر بھی ہو جاتا ہے, رات دن ہر وقت اللہ کو یاد بھی کرتا ہے, اور اسے اللہ کا ہر وقت حاضر ہونے کی کیفیت نصیب ہو جائے. اسے کہتے ہیں قلب منیب. فرمایا یہ جنت ان کی ہے جو قلب منیب لے کر میری بارگاہ میں آئے, اور انہیں حکم ہوگا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود, آج سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. دنیا میں تو دعائیں ہوتی ہیں نا, السلام علیکم, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. آج دعا نہیں, آج واقعی سلامتی تم پر نازل ہو رہی ہے. اس سلامتی, اس سکون, اس اطمینان, اس مزے کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ, اور یہ داخلہ آج کا دن کا داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کبھی اس سے نکالے جائیں گے, ایسی کوئی بات. جو داخل ہو گیا ہو گیا, پھر ہمیشہ ہمیشہ نہ موت آئے گی, نہ کوئی دکھ ہوگا, نہ بڑھاپا ہوگا, نہ کوئی بیماری ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہو گے. لہم ما یشاؤون فیہا, جو چاہیں گے, جس چیز کی خواہش کریں گے وہ وہاں انہیں مل جائے. جو تمنا کریں گے, جو ان کی آرزو ہوگی, جو وہ چاہیں گے پا لیں گے. انسانی تمنائیں کتنی وسیع ہیں, کوئی کیا کیا کچھ مانگے گا, عالی شان بنگلے, بے شمار جائیداد, سیرگاہیں, خوبصورت لباس, نوکر چاکر, بہترین کھانے, سب کچھ انسان جب مانگ چکے گا, ولدینا مزید, ہمارے پاس ابھی اور بہت انعامات باقی. جہاں انسان کی آرزوئیں دم توڑ دیں گی, جہاں انسان کی خواہشات ختم ہو جائیں گی, جہاں انسان سمجھے گا کہ اب اس کے بعد مانگنے کو کیا رہے گا, اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے, ہم اور عطا کریں گے. اور یہ سارا کچھ اس عالم ابو گل میں بھی نظر آتا ہے. یہ اس بات پہ نازاں ہیں کفار کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ سنی نہ مانی، پھر بھی ہمارے پاس مال دولت بھی ہے، ہماری تجارت بھی چل رہی ہے، ہماری اولاد بھی ہے، ہمارے پاس جائیدادی بھی ہے، موج کر رہے ہیں. فرمایا یہ غلط ہے، تمہیں غلط فہمی ہے. وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنے ہستی بستی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا. جب وہ کفر پر اور برائی پر مصر ہوئیں تو دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس بڑے وسائل تھے. ہم اشد منہم بدشا، تم سے زیادہ طاقتور تھے، وسائل ان کے پاس دفاعی زیادہ تھے، ان کی فوجیں طاقتور تھیں، ان کا پاس اسلحہ بہترین تھا، مال و دولت کی ریل پیل تھی. ہم اشد منہم بدشم، جو کچھ آج تمہارے پاس ہے اس سے زیادہ طاقت ان کے پاس تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں نا، سائنس نے آج بہت ترقی کر لی، جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، جو حقائق سائنس کے انہوں نے سمجھے تھے وہ ابھی تک آج کی دنیا وہاں نہیں پہنچی، اور اس پہ ان کی نشانیاں ابھی آج جو تباہ ہوئی اس کے پتھروں میں کاٹے ہوئے بنے ہوئے مکانوں اور گھروں کو دیکھیں، آج کی جدید مشینری اس طرح سے نہیں بنا سکتی. تو بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں، فرعون، نمرود، شداد، جو آثار باقی ہیں اہرام مصر کے عجائبات دیکھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس میں جیومیٹری کے حساب سے، سورج کی شعاؤں اور روشنی کے حساب سے، ہواؤں کی سمت ان کے چلنے کے حساب سے، موسموں کے تغیر و تبدل کے حساب سے، ایسی وہ بنائی گئی ہیں مینار، ایسی عمارتیں، ایسے پہاڑ وہ بنائے گئے ہیں کہ ان کے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں واقع ہوتی. تو یہ سارے علوم ان کے پاس تھے تو انہوں نے بنائے. تو فرمایا تم سے پہلے جو قومیں تم سے مادی ترقی میں بہت آگے تھیں، مادی وسائل میں بہت آگے تھیں، دولت میں تم سے زیادہ دولت مند تھے، فوجی قوت تم سے زیادہ تھی، لیکن جب انہوں نے برائی کی، کفر کیا، نافرمانی کی تو تباہ ہو گئے. آج ان کے آثار باقی ہیں. فنکبوا فی البلاد، ان کی تجارتیں بھی شہروں میں پھیلی ہوئی تھی، وہ بھی بین الاقوامی تجارتیں کرتے تھے، تجارت ان کی دوسرے ملکوں تک، دوسرے شہروں تک پھیلی ہوئی تھی. لیکن جب اللہ کی گرفت آئی، فنقبوا فی البلاد ہل من محیص، تو پھر ان شہروں کی طرف بھی انہیں بھاگنے کی فرصت نہ ملی. ادھر جاؤ، ادھر وہاں بھاگ جاؤ، وہاں چلے جائیں گے، کہیں پناہ مل جائے، لیکن کہیں پناہ نہ مل سکی. وسائل تھے، ذرائع تھے، بین الاقوامی تجارتیں تھیں، دور دور بڑے بڑے شہروں میں دوست بھی تھے، تعلقات بھی تھے، بھاگے کہ وہاں پناہ، اللہ نے بھاگنے نہیں دیا، تباہ ہو گئے. ان فی ذلک الذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو الشهید. ان قرآن جب یہ واقعات بیان کرتا ہے تو اس میں نصیحت ہے، سراسر نصیحت ہے، عبرت کے مقامات ہیں، ہدایت پانے کے ذرائع ہیں، توبہ کرنے کی دعوت ہے. لیکن نصیحت تو وہ قبول کرتا ہے جس کے سینے میں دل ہو. عجیب بات ہے، دل ایسا جزو ہے بدن کا، ایسا حصہ ہے جو شکمِ مادر میں کام شروع کرتا ہے اور کبھی رکتا نہیں، اور جب رکتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے. کوئی ہزاروں سال بھی جیے تو شکم مادر سے لے کر موت تک دل اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور جب دل کام چھوڑتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے. کوئی 100 برس، 80 برس، 60 برس، جتنا جیے رات دن دل نہیں رکتا. حتیٰ کہ سو جائے, بے ہوش ہو جائے, چوٹ لگ گئی بے ہوش ہو گیا, دل چل رہا ہے, دل اپنا کام کر رہا ہے. اللہ کے نہیں فرماتے لمن کان لہو کل, جس کے سینے میں دل ہو. یار دل تو ہر کے سینے میں, فرمایا نہیں, پمپنگ مشین ہر ایک کے سینے میں ہے. اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے قرآن کبھی قلب کہتا ہے, کبھی کوئی نام دیتا ہے. تو وہ قلب جو ہے وہ لطیفہ ربانی ہے, عالم امر سے ہے. دل زندہ وہ ہے جس کا وہ لطیفہ قلب زندہ ہے. ہدایت وہ قبول کرتا ہے, آفرت کے نفع نقصان وہ سوچتا ہے. دنیا کا نفع نقصان دل نہیں, دماغ سوچتا ہے. مادی چیزیں جو ہیں ان کے لیے مادی دماغ ہے. دل میں لطیفہ قلب زندہ ہو تو اسے نصیحت نصیب ہوتی ہے. وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ الشَّهِيدُ, کانوں میں جو بات پڑے اس پہ وہ بندہ گواہ, بندہ خود موجود ہو. عجیب بات ہے, اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بات تو کان میں پڑے, بندہ خود بھی وہاں موجود ہو, وہ ہوا شہید. یعنی اس کا دل بھی اس بات کا تجزیہ کر رہا ہو. اگر بات صرف کانوں تک آئی, دل تک نہیں گی, تو گویا وہ بندہ خود وہاں موجود نہیں تھا, بات ہوتی رہی. اب ہم یہاں یہ بات کر رہے ہیں, جو بندے یہاں موجود نہیں ہیں ان کو کوئی اثر ہوگا, اچھا یا برا کچھ بھی نہیں. کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, کسی کو پسند آئی یا نا پسند ہو, لیکن وہ بندہ یہاں سن رہا ہے تو پسند ہو نا پسند ہوگی نا. ایک سنے نہیں رہا, یہاں موجود ہی نہیں. تو فرمایا جب دل مردہ ہوتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ وہاں دل تو موجود نہیں, صرف کان سن رہے ہیں. دماغ میں بات, یہ دماغ میں جو جاتی ہے وہ خبر ہوتی ہے, وہ علم نہیں ہوتا. خبر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک اخبار میں کتنی خبریں چھپتی ہیں, ایک ہی صفحے پر ماتمی جلوسوں کی بھی خبر ہوتی ہے اور شادی کے بینڈ باجے کی بھی. تو صفحے کو کیا فرق پڑتا ہے, کوئی کہیں سے کمزور ہو جاتا ہے یا کہیں سے طاقتور ہو جاتا ہے. ایک ہی اخبار میں جنگ کی خبریں بھی ہوتی ہیں, امن کی. ایک ہی اخبار میں یہ خبر بھی ہوتی ہے کہ اتنے لوگ بلا علاج مر گئے. ایک ہی اخبار میں یہ خبر بھی ہوتی ہے کہ فلان جگہ بڑا اچھا انتظام ہے علاج مار گئے. خبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بات دل میں اترتی ہے تو نتیجہ نکلتا ہے. بندہ کہتا ہے ایسا کیوں ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا نصیحت ان پر اثر کرتی ہے جو نصیحت سنتے وقت خود حاضر بھی ہوں. حاضر وہ ہے جس کا دل اثر قبول کر رہا ہے. اگر دل مردہ ہے, کان سن رہے ہیں, تو فرمایا نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اسے فائدہ نہیں ہوتا. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر کام جھٹ پٹ ہو جائے, ہم نے کفر کیا ابھی اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. اور ہمارے بہت سے اللہ کے نیک بندے بھی اور نماز روزہ کرنے والے بہن بھائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں تو یہ نہیں ہوا وہ نہیں. میں نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں, ذکر بھی کرتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملتی. کمال ہے یار, نماز معرفت الہی کے لیے, اطاعت الہی کے لیے, اتباع رسالت کے لیے. دنیا کے امور دنیا کے طریقے سے ہوں گے, یہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے, نوکریاں یا دکان چلانے کے لیے تو نہیں. کسی طرح کافروں کا بھی خیال تھا کہ اگر حضور سچ فرما رہے ہیں تو ہم نہیں مان رہے, پھر آ جائے عذاب. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, ہم نے 7 دنوں میں, 6 دنوں, فی ستت ایام, ہم نے 6 دنوں میں, ہفتے میں, زمین و آسمان, زمین کی ساری مخلوق, پہاڑ, دریا, میدان, رویدگی, اس میں حیات, یہ سارا کچھ, پھر فضائیں, بادل, سیارے, ستارے, سورج, آسمان پھر آسمان کا نظام یہ 6 دنوں میں ہم نے مکمل کر دیا. حالانکہ اللہ جب چاہتے ایک کن سے آنے واحد میں سب ہو جاتا. اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون. اِذَا أَرَدَ اللَّهُ شَيْئًا, جب اللہ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں, فَيَكُولَ لَهُ كُن, اسے کہتے ہیں ہو جا, وہ ہو جائے. فرمایا ہم نے کن سے پیدا نہیں کی, ایک ترتیب سے پانی پانی پیدا فرمایا, پھر اس پر ایک جاگ کا ٹکڑا سا تھا, وہاں سے مٹی بنی زمین, پھر اس کو پھیلایا. وہ مرکزی نقطہ جہاں تھا وہاں بیت اللہ شریف, وہاں سے ساری زمین پھیلائی, پھر اس پر پہاڑ بنائے, پھر اس میں دریا چشمے, ساری رویدگی, سارا نظام عرضی, پھر نظام فلکی. تو یہ ترتیب وار 6 فطرت کا قانون ہے. اگر تم آج گناہ کر رہے ہو تو قانون فطرت کے مطابق ایک دن ان پر نتیجہ نکلا ہے. اگر تم نیکی کر رہے ہو تو فطرت کے مطابق نظام چلے گا. تم بیمار بھی ہوگے, تمہیں بھوک پیاس بھی ستائے گی, گرمی سردی بھی لگے گی, نیکی چلتی رہے گی تو پھر وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے گی. یہ قانون فطرت ہے, اسے نہ تمہاری نیکی بدل سکتی ہے نہ کسی کی برائی. نہ عبادت گار کو یا ذاکر کو گھبرانا چاہیے کہ میں نے اتنی محنت کی ابھی ہو گیا. بعض مجھے احباب کی میل بھی, خط بھی آتے ہیں, بندوں کے بھی, بیویوں کے بھی, میں اتنا ذکر کرتی ہوں اتنا مجھے نظر کچھ نہیں آتا. بھائی نظر آنا نہ آنا ایک الگ بات ہے, ذکر بنیادی طور پر رضا الہی کے لیے ہے, اپنے ذات میں تبدیلی کے لیے ہے, برائی سے بچنے اور نیکی اختیار کرنے کے لیے. اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو الحمدللہ. اب نظر آتا نہیں آتا, موت جب آئے گی تو کافر کو بھی فرشتے نظر آ جائیں گے, آپ کو بھی دکھا, مومن کو بھی نظر آ جاتے ہیں, کافر کو برزخ کھل جاتا ہے ہر ایک پر. ایک دن سب کچھ نظر آ جائے گا. اگر آج نہیں آ رہا تو کیا فرق پڑا, ہم نظر آنے کے لیے محنت نہیں کر رہے, ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے. اللہ کی رضا کی مظہر وہ مثبت تبدیلی ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے, نیکی کی طلب, نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق. تو فرمایا یہ نظام قدرت ہے, یہ ایک ضابطے کے تحت چلتا ہے. تم جو بیج بو رہے ہو آخر ایک دن اس پر فضل پک جائے گی, گھبراؤ نہیں کہ ابھی بیج بویا ابھی سٹا لگ گیا. اگر تم برائی کر رہے ہو تو کفار کو خطاب ہے کہ گھبراؤ, یہ نہ کہو کہ آپ کہہ رہے ہیں تو ہم تباہ ہوئے تو نہیں, ہو جاؤ گے, گھبراؤ نہیں. اور یہ آسمانوں زمینوں کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق نے کوئی ہمیں تھکایا نہیں, اللہ کریم اس سے کوئی تھک نہیں گئے, کیونکہ تھک جانا ایک نقص ہے, کمزوری ہے, اور وہ نقائص سے بالا تر اور پاک ذات. تم تو ایک چھوٹی, تم اس نظام میں دیکھو تم کیا چیز ہو, کتنی مخلوق ہے زمین پر. صرف زمینی مخلوق کا بندہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو لکھنا چاہے تو زمین پر اتنی مخلوق ہے کہ وہ اشاریہ لگا کر صفر لکھتا رہے, ساری عمر صفر لکھتا رہے گا, ایک لکھنے کی باری نہیں آئے گی. تجربہ کر کے دیکھ لو کتنی مخلوق ہے, اور اشاریہ 0000 کہاں جا کر ہے, نہیں آتا, ساری عمر لکھتے رہو زیرو ہی لگتی رہے. تمہاری حیثیت کیا ہے, تم اپنی حیثیت کو دیکھو. اور اے میرے حبیب, ان کی اس طرح کی باتوں سے گھبرائے نہیں. نیک اور صالح مسلمان کو بدکاروں کی ان مثالوں اور امتحانوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. یعنی یہ گمراہ ہیں, ان سے کسی خیر کی کیا توقع ہے. اب جو اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم نہیں کرتے, بارگاہ الہی کے گستاخ ہیں, بارگاہ رسالت کے گستاخ ہیں, آپ ان سے کسی بھلائی کی امید کیوں رکھتے؟ آپ کافروں سے یہ شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ وہ ہم سے برائی کرتے ہیں؟ آپ ان سے بھلائی کی امید ہی کیوں رکھتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے وفادار نہیں, جو رسول کے وفادار نہیں, جنہیں اپنی عاقبت آخرت کی فکر نہیں, وہ تمہارے ساتھ کیا نیکی کریں گے؟ مت گھبرائیے, انہیں باتیں کرنے دیجئے, فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ تانے دیتے ہیں کہتے ہیں، تن اترتے تھے نا ہمارا، کیا بگڑ گیا؟ فرمایا نہ گھبرائیے، آپ اور کام کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کر، یعنی ہمہ وقت سورج طلوع ہو یا غروب ہو، اس سے پہلے، تبدیلی اوقات سے پہلے، کسی وقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیے. وَمِنَ اللَّيْلِ، راتوں کو اللہ کا ذکر کیجئے، وَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور فرض نمازوں کے بعد، سجود کہتے ہیں فرض نماز، جہاں جو سجدے فرض ہیں، یعنی جو نمازیں فرض ہیں انہی پر نہ رک جاؤ کہ اب فرض ادا کر لیا تو یاد الہی پہ، نہیں، اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو. رات ہو دن ہو، سورج طلوع ہو گیا یا غروب ہو گیا، صبح ہو گئی یا شام ہو گئی، ہاں وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، عظمت الہی کو بیان کرتے رہو. سجدے فرض ہیں، نمازیں فرض ہیں پانچ، آپ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت کے نفل پڑھتے ہیں، زوال آفتاب کے پڑھتے ہیں، مغرب کے ساتھ عوابین پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد پھر تہجد پڑھتے ہیں، سارے سجدے مقبول. لیکن اسی پر بس نہ کرو، پھر اس کے ساتھ ہمیشہ ذکر دوام کرتے رہو. یہ ذکر دوام رضائے الہی کا سبب بھی ہے، آخرت کے عظیم اجر کا سبب بھی ہے، اور دنیا میں کفار کی شر سے بچنے کا قلعہ بھی ہے، اور کفار کو جواب دینے کی طاقت بھی ہے. ایک ذکر الہی جو ہے، اس میں زبانی جو پڑھا جاتا ہے، جو تسبیحات مسنون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا ارشاد ہے، ان کا ثانی کوئی، بعض صورتوں بعض قرآنی آیات کے فضائل حضور کے حدیث میں ملتے ہیں، ان کا پڑھنا اتنا درجہ ہے، تکلیف کے لیے یہ پڑھیں، مصیبت کے لیے یہ پڑھیں، رزق کی فراخی کے لیے. لیکن یہ یاد رہے، یہ بات مت بھولیے کہ سارے صحابہ کے وجود کا ذرہ ذرہ ذاکر تھا، ہم وقت کے ذاکر بھی تھے، اور صحابہ قرآن کریم سے اول سے آخر تک تلاوت کے شوقین بھی تھے، اور ہم وقت تلاوت کیا کرتے تھے، بلکہ کثرت سے پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یار مہینے میں ایک ختم کافی ہے، یا رسول اللہ اس سے تو دل نہیں بھرتا. اچھا فرمایا پھر ایسا کرو، دس دن میں 30 سپارے 3 سپارے روزانہ پڑھ لیا کرو. یا رسول اللہ نے زیادہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، فرمایا مناسب ہے، اس سے کم پڑھ لو، لیکن مناسب یہ ہے کہ تم پر جتنا کلام الہی کی محبت کا حق ہے، جتنا تلاوت کا حق ہے، جتنا عبادت، اتنا حق بدن کا بھی ہے، اسے غذا دوا آرام چاہیے. تو جو مناسب سلیقہ حضور نے متعین فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ 3 پارے روز پڑھ لے. قرآن کی تلاوت کے بعد وظائف کی باری زبانی کی آتی ہے کہ اتنی تسبیحات پڑھے، فلاں سورت سونے سے پہلے ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ تسبیحات پڑھ لی قرآن چھوڑ دیا، ایک سورت یاد کر لی باقی سارا قرآن چھوڑ دیا. میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں، میں سورہ یاسین کا عامل ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، قرآن عملیات کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، عملیات کی نہیں. تو بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھتے. تو فرمایا اللہ کا ذکر کیجئے، سورہ طلوع ہونے سے پہلے، سورہ غروب ہونے سے پہلے، راتوں کو اور فرض نمازوں کے بعد. گویا ذکر دوام ضروری ہے، ہر حال میں ذکر کیجئے. وسطن یوم یوناد المناد من مکان قریب. اور سن رکھو مطلب تاڑ میں رہو, تاڑتے رہو کہ ابھی پکارنے والا قریب سے پکار دے گا, ابھی سور پھونکا جائے گا, ابھی اسرافیل کی آواز آ جائے گی, ابھی قیامت قائم ہو جائے گی. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کتنا مما تفقد کام قیامت ہو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو مر جاتا ہے چھوٹی قیامت, اس کی قیامت تو آ جاتی ہے, دار عمل ختم ہو گیا, حساب کتاب شروع ہو گیا, تو اس کی قیامت تو آ گئی. تو تمہارے پاس کتنی فرصت ہے زندگی کی, کوئی پتہ ہے؟ دم آیا آیا, نہ آیا کوئی نہ. تو ہما وقت اس تار میں رہو, وسطنے یوم یوناد المناد, سن رکھو تاڑتے رہو کہ پکارنے والا ابھی پکار لے گا, موت ابھی آ دمکے گی, برزخ میں ابھی جانا پڑ جائے گا, سوال و جواب ابھی. تو تیاری میں رہو, یہ نہ ہو کہ موت آئے تو کہو مجھے تو بھی نفل پڑھنے تھے, مجھے تو بھی تسبیح پڑھنی. نہیں, تیاری میں رہو, جس وقت آئے آئے. فرمایا اسرافیل علیہ السلام جب پکاریں گے دوسری دفعہ, ایک کرنا تو پھونکیں گے ہر شے فنا ہو جائے گی, جب دوسرا کرنا پھونکنے سے پہلے آواز لگائیں گے, اے گلی سڑے چمڑو, اے گلے سڑے گوشتو, اے گلی سڑی ہڈیوں, اے خاک میں مل گئے بالو, سب واپس زندگی کی طرف آ جاؤ, تمہارا اللہ جل شانہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر بندے کو ایسے معلوم ہوگا جیسے میرے کان میں ہی کہہ رہا, بہت قریب سے آواز سنائی دے. پھر کرنا کی آواز آئے گی, زمین پھٹ پڑے گی اور ہر چیز, سارے انسان نکل کھڑے ہوں گے, مخلوق نکل کھڑی ہوگی. فرمایا وسطن یوم یوناد المناد من مکان قریب, اس بات کا ہم وقت کھٹکا رہے کہ ابھی آواز آتی ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, وہ دن جب واقعی لوگ اس آواز کو سنیں گے, سور پھونکا جائے گا, تو ارشاد ہوگا ذالک یوم الخروج, اور اٹھنے, آج قبروں سے نکل آنے کا دن ہے, آج زمین کے سینے سے پھوٹ پڑنے کا دن ہے, آج حاضری کا وقت آ گیا, نکلو اٹھو چلو. ہم وقت اس وقت کو حاضر رکھو, اسے استظہار کہتے ہیں, عظمت الہی کا استظہار ہو, میرا رب بہت بڑا ہے, میرا رب میرے پاس ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, میری موت سب سے زیادہ قریب ہے, میرے کسی بھی وقت آ سکتی ہے. سورہ اسرافیل میرے لیے تو کسی وقت بھی پھونکا جا سکتا ہے. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر, فرمایا تم جو بڑھ بڑھ کر باتیں کر, تمہارے بس میں ہے کہ اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتے, اپنی مرضی سے مر سکتے ہو, کسی کو تم چاہو تو بیمار کر سکتے ہو, کسی بیمار کو چاہو تو شفا دے سکتے ہو. انا نحن نحیی و یمیت, یہ نظام حیات و موت, یہ بقا و فنا, یہ کارگاہ حیات کا نظام, اللہ فرماتے ہیں میرے دستے قدرت, تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ تو میرے دستے قدرت میں ہے. انا نحن نحیی و نمیت, یقیناً ہم زندگی دیتے ہیں, ہم موت دیتے ہیں, وإلینا المصیر, اسی لیے تمہیں ضرور لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہوگا. ہم جو پیدا کرتے ہیں تم ہو جاتے, ہم جب موت بھیجتے ہیں تم مر جاتے ہو, ہم جب کہیں گے حاضر ہو جاؤ تم حاضر ہو جاؤ گے, چھپ نہیں سکو گے. پیدائش سے پہلے کسی کو پتا ہوتا ہے میں پیدا ہو رہا ہوں, حکم ہوتا ہے پیدا ہو جاؤ, ہو جاتا. موت سے پہلے کو تیار ہوتا ہے موت کے لیے, ہر کوئی چاہتا ہے نہ مروں, حکم ہوتا ہے مر جائے. فرمایا تم مٹی میں مل جاؤ, تمہیں کوئی خبر بھی نہ ہو, جب ہم چاہیں گے تم کھڑے ہو جاؤ گے. جس طرح پیدا ہونے سے پہلے تم کوئی خبر نہیں تھی, ہم نے پیدا کیا تم ہو گئے. تم پیدا ہو کھڑے ہو جاؤ گے، تم نہ چاہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، تم نہ چاہو کہ حساب کتاب ہو، تمہیں حاضر ہونا پڑے گا، ہم کہیں گے تم حاضر ہو جاؤ گے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن مردوں پر سے زمین پھٹ جائے گی، شق ہو جائے گی. اللہ اللہ ذالک حشر علینا یسیر، اور وہ فوراً نکل کھڑے ہوں گے، اور ان سب کو واپس جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگی. کسی کے ذرات کہیں بھی ہیں، آگ میں جل گیا، درندے کھا گئے، گولہ بارود سے اڑ گیا ذرا، کسی نہ کسی مادے کی شکل میں روئے زمین پہ بکھر کر موجود ہوگا. زمین پھٹ جائے گی، ذرات مل کر وجود بن جائے گی، ہماری بارگاہ میں جمع ہوں گے، اور ہمیں یہ جمع کرنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. نحن اعلم بما یقولون، اے میرے حبیب، یہ جو حجت بازی کرتے ہیں آپ سے، کبھی طنز کرتے ہیں، کبھی آپ کے ارشادات کا انکار کرتے ہیں، کبھی اس پر اعتراض کرتے ہیں، نحن اعلم بما یقول، جو کچھ یہ کہتے ہیں ہم خود جانتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے، یہ میرے روبرو کر رہے ہیں، پتہ انہیں اس دن لگے جائے گا جب اس کا محاسبہ ہوگا کہ میرے نبی کی شان میں تم نے یہ گستاخی کی، اس نے تمہیں حق پہنچایا، تم نے یہ باطل جواب دیا. وما انت علیہم بجبار، آپ نے ان سے زبردستی قبول نہیں کروانا، ان سے منوانا آپ کا منصب نہیں ہے، ان تک پہنچانا آپ کا منصب. ہم جو آج کے مبلغ ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں، ہمیں بھی یہ رویہ اپنانا چاہیے کہ بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کریں، منوانے کے لیے نہیں. کوئی نہیں مانتا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کوئی عقیدے میں فرق کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ دیکھیں گے، اللہ پوچھیں گے. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ صحیح عقیدہ یہ ہے، عمل کا صحیح راستہ اور صحیح طریقہ اور سنت یہ ہے. اب اگر کوئی نہیں مانتا تو ہماری اس سے لڑائی کا کوئی حق نہیں ہے، اس پر فتوے لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون مان رہا ہے کون نہیں مانتا، اسے بندوق سے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا عقیدہ نہیں مانتا، میری بات نہیں مانتا، اسے بارود لگا دو، اڑا دو، اس پر خودکش حملہ آور بھیج دو، یہ سارا حرام اور ناجائز. دین میں زبردستی نہیں ہے. دو حق ہر بندے کو اللہ نے دیے ہیں، ایک زندہ رہنے کا، کوئی نہیں چھین سکتا اس سے، جو زندگی دے نہیں سکتا وہ لے بھی نہیں سکتا. اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو فرمایا اس کا جرم یہ ہوگا جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر، کیونکہ زندگی لینا اسی کو سجتا ہے جو زندگی دیتا ہے. شریعت کے حکم کے مطابق کوئی قتل ہوتا ہے، شرعی لحاظ سے کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے، بندہ اپنے حکم سے نہیں مار سکتا. دوسرا حق ہے ہر بندے کو عقیدہ رکھنے، کوئی کافر ہے، ہندو ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، آپ اس سے اس لیے نفرت نہ کریں، اس کے انسانی حقوق بحال ہیں، عقیدے کے مطابق اس کے ساتھ اللہ کریم برتاؤ کریں گے، بحثیت انسان جو رشتہ ہے وہ آپ کو اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، مسلمان کو اس کی آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اس کے انسانی حقوق سارے بحال ہیں. یہاں تو دشمنی شروع ہو جاتی ہے نا، مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں. فرمایا حضور کو ارشاد ہو رہا ہے، وان تالہم بجبار، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے کہ آپ زبردستی منوائیں. فذکر بالقرآن، آپ قرآن سے نصیحت فرمائیے. جو مانتا ہے وہ اپنے لیے مانتا ہے، اس کو برکات نبوت نصیب ہوں گی، جو نہیں مانتا وہ محروم رہے گا، ہمارے پاس آئے گا، سزا پائے گا. یہ لوگوں پہ چھوڑ دیجئے، آپ ان کو زبردستی منوانے کے مکلف نہیں ہیں. فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ساتھ نصیحت کیجئے. نصیحت بھی وہ نصیحت ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. جب ہم قرآن و سنت سے باہر نکل کر کہانیاں سنا سنا کر لوگوں کو واعظ کرتے ہیں اور عقائد اور اعمال میں اس طرف لے جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں, تو وہ نصیحت نہیں رہتی. نصیحت وہی ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہو, وہ نصیحت ہے. اس حدود سے نکل جائیں تو وہ نصیحت نہیں رہتی. تو فرمایا آپ قرآن سے نصیحت فرمائیے, من یخاف وعید ان لوگوں کو جو اللہ کے وعدوں کو جانتے ہیں اور قیام قیامت سے ڈر رہے ہیں, جنہیں پتہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت قائم ہوگی اور وہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں, لرزاں ترساں. اللہ کے بندے تو نیکی کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, پھر ڈرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, ہم کاشتکار لوگ ہیں, گندم کاشت کر لیتے ہیں, مکی کاشت کر لیتے ہیں, جوار تمام پھلی کاشت کر لیتے ہیں. کیا ہماری کمائی اس قابل ہے کہ ہم بوری مونگ پھلی کے لے کر یا مکی کے سٹے لے کر یا گندم کی بوری لے کر وزیر اعظم کو تحفہ دینے جائیں؟ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تم ملک کا وزیر اعظم ہے, دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے, تو اگر ہم سے وہ 10 سٹے مکی کے لے کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی مہربانی آپ لائے, تو یہ تو اس کا احسان ہے. ورنہ اسے وہ تو اشارہ کرے تو وہاں ٹرکوں کے ٹرک تو آ سکتے ہیں مکی کے سٹے. ہم جی مونگفلی کا فصل اٹھایا, ہم 20 کلو مونگفلی باندھ کر پریم منسٹر کو دینے جائیں, جی تحفہ لائیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو پرائم منسٹر ہمارے جیسا بندہ ہی ہے, مخلوق ہے, شاید اعمال و کردار میں ہم سے بھی پیچھے ہو, ہو سکتا ہے. تو کہاں بارگاہ الہی اور کہاں ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے؟ یہ ہمارے سجدے, یہ ہماری نمازیں, یہ تو مکی کے سٹوں سے بھی کم تر ہیں, یہ تو 20 کلو مونگ پھلی سے بھی ان کی کوئی کہاں بار کا ہے الہی. تو پھر اگر وہ کوئی سجدہ قبول کر لے تو یہ اس کا احسان ہے. تو نصیحت فرمایا ان کو ہوتی ہے جو اللہ کی عظمت سے آشنا ہے, جو نیکی کر کے ڈرتے ہیں, جو گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا, اس کو نصیحت کیا ہوگی؟ جو غلط عقائد پہ ڈٹا ہوا ہے اور اسے کوئی اللہ کا خوف نہیں, جو برائی کر کے فخر کرتا ہے, اسے نصیحت کیا ہو؟ نصیحت بھی ان کے لیے ہے جو بھلائی کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, عبادت کا پھر ڈرتے ہیں کہ یار یہ تو میرے نمازیں ہیں, وہ بارگاہ کتنی بلند ہے جہاں انبیاء سر بسجود ہیں, جہاں محمد الرسول اللہ کے سجدے ہیں, جہاں فرشتوں کی تسبیحات ہیں, جہاں نباتات جمادات روئے زمین کی ساری مخلوق اس کی عظمت کے گنگار, میں مسکین کے سجدے کیا ہوں, میرے مراقبات میں کیا رکھا ہے؟ نصیحت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتے ہیں اور عظمت الہی کا ادراک ہوتا ہے. اے اللہ, سورہ کاف یہاں تمام ہو جاتی ہے.